أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. زان محترم, عشق سے خون تک کے عنوان سے اس گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس میں کچھ گفتگو عزاداری کے اس رکن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس میں عشق کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے, اس کا جو ہدف ہے, وہ بیان کیا گیا. اور اس آیت کے ذیل میں کہ جہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم لوگ انصار اللہ بن جاؤ, خدا کی نصرت کرنے والے بن جاؤ. جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو خدا کے راستے میں میری مدد کرے گا, تو آپ کے حواریوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں, ہم خدا کی مدد کریں گے. اور پھر ایک طائفہ, ایک گروہ بنی اسرائیل کا وہ تھا جو ایمان لایا اور آپ کے نصرت کرنے پر آمادہ ہوا, آپ کی مدد کرنے پر آمادہ ہوا. اور ایک گروہ نے انکار کیا, کفر اختیار کیا, اور خدا نے ان لوگوں کی مدد کی, نصرت کی, کہ جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے تھے اور ان لوگوں ان کے دشمنوں پر ان کی کمک کی, ان کی پشت پناہی کی, اور بالآخر وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوئے. اس آیت کے اندر بھی جو پیغام دیا جا رہا ہے مومنین کو وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو خدا کا ناصر بننا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے کس طرح سے خدا کی مدد کر سکتا ہے. تو فوراً اگلی آیت کے اندر اس کا مطلب واضح کیا کہ خدا کی نصرت کا مطلب کیا ہے. خدا کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے رسول کی مدد کی جائے, جب وہ خود لوگوں کو دین کی جانب بلائے, اللہ کے راستے کے اندر اس کے رسول کی اگر مدد کرے تو یہ در حقیقت خدا کی نصرت ہے. تمام مومنین کے لیے یہ پیغام ہے, تمام مومنین کے لیے حکم ہے کہ تم سب کو جو کہ ایمان لائے ہو, اگر واقعی ایمان لائے ہو, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ خدا کی نصرت کرو. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر انسان امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے, ان کے ہدف کو دیکھتا ہے, اس کی طرف غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, اور جب ان کی یاد مناتا ہے, تو اس کا در حقیقت مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا, جو ہدف امام حسین علیہ السلام کا تھا, وہی ہدف جو ہے اس عزادار کا بھی ہو, اس سوگ منانے والے کا بھی ہو. جب وہ اشک بہاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے محبت میں, ان کے عشق میں, تو در حقیقت اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, اور جس منزلت پہ آپ اس شہادت کے ذریعے فائز ہوئے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اصحاب کی مانند آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں اور اس منزل پر فائز ہو سکوں جو کہ آپ کے ناصران کا جو مرتبہ ہے. یہ در حقیقت عشق, اور انسان جو گریہ کرتا ہے, جو عزاداری کرتا ہے, در حقیقت اس کا فلسفہ, در حقیقت اس کے پیچھے جو پیام ہے وہ یہ ہے. ممکن ہے بعض دفعہ انسان جو ہے اس جانب توجہ نہ کرے, لیکن انسان اگر اس امر کی جانب توجہ کرے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے کہ مصیبت پر اشک بہا رہا ہے, تو خود بخود اس نتیجے پر پہنچے گا. بس عزاداری کا جو ہدف ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے. امام حسین علیہ السلام کا ہدف بھی دین کی ترویج ہے, دین کی تبلیغ ہے, دین کی حفاظت ہے. رسول کا بھی ہدف ہے, جب رسول آتے ہیں خدا کی جانب سے تو ان کا بھی یہی ہدف ہوتا ہے کہ وہ دین کو پھیلائیں, دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. بس ان دونوں کا ایک ہی ہدف ہے، اس کا ایک ہی طرف ہم کو لے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عزاداری ہو امام حسین علیہ السلام کی، چاہے وہ رسول کا راستہ ہو، کیونکہ بالآخر امام حسین علیہ السلام جو ہے اسی دین کے ایک امام ہیں، آپ ہی کے نواسے ہیں، جو ہدف آپ کا تھا، جو رسالت آپ کی تھی، جو پیغام آپ پہنچانا چاہتے تھے، وہی درحقیقت امام حسین علیہ السلام بھی اپنے قیام کے ذریعے سے انجام دینا چاہتے تھے. کل یہاں تک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی کہ جب ہم چاہتے ہیں اب رسول کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ہر قسم کی نصرت کے اندر دو اہم ترین چیزیں ہیں، ایک وہ جو کہ منصور ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے، اور ایک وہ جو کہ ناصر ہے اور جو مددگار ہے. جب تک کہ ناصر کو اور مددگار کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس کی مدد کرنی ہے، جب تک وہ مدد نہیں کر سکتا. بس منصور کی، یعنی جس کی مدد کی جا رہی ہے، جس کی نصرت کی جا رہی ہے، اس کی شناخت ضروری ہے کہ وہ کس قسم کا ایک انسان ہے، کس قسم کی ذات ہے کہ جس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں. جب میں یہ جان لوں گا کہ ہاں یہ جو ذات ہے اس قسم کی ذات ہے، اس کے اہداف یہ ہیں، یہ کام کرنا چاہتی ہے، تب میں ایک شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس کی مدد کر سکوں گا. سب سے پہلے مرحلے میں جب قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ رسول کی نصرت کرو، دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی درحقیقت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اس رسول کی نصرت کرنا، تو تم کو اس رسول کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہوگا، اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہوگا، اور یہی طریقہ ہے نصرت کا. بس ضروری ہے کہ اس رسول کی زندگی کے بارے میں ہم جتنا ہمارے لیے ممکن ہے جاننے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ آپ کی زندگی سے ہم آشنا ہوں گے، آپ کی سیرت سے آشنا ہوں گے، آپ کے کردار اور گفتار سے آشنا ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس اسوے پر، اس نمونے عمل پر جو ہے وہ عمل کر سکیں. اور جتنا زیادہ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، اس نمونے کے مطابق، اس اسوے کے مطابق، اس آئیڈیل کے مطابق، اتنا ہی زیادہ ہم رسول خدا کی نصرت کر سکیں گے. درود بھیج محمد والے محمد پر. کل آپ کی خدمت میں اس عظیم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے دنیا کے اندر، رسول خدا کے بعد جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے اگر کوئی، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. ان کی اللهم صلی علی محمد وآل محمد چند صفات آپ کی خدمت میں پیش کی، جو کہ قرآن کے اندر جن القاب سے آپ کو یاد کیا گیا، آپ کو خلق العظیم کہا گیا کہ آپ اس بہترین اخلاق پر فائز ہیں، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، پورے عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ سراج منیر ہیں. تمام القابات آپ کی شان میں خدا نے جو ہے وہ بیان کیے. جب آپ کو خطاب کیا گیا تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے نام سے آپ کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول کہہ کے. یہ مقام ہے اس رسول گرامی کا. ان کی جو سیرت ہے اس کے اندر جو اہم ترین جو ہم کو نکات نظر آتے ہیں، کچھ ان کی شخصیت کے جو ان کی سیرت کے فردی کچھ پہلو ہیں اور کچھ اجتماعی اور وہ دوسرے پہلو ہیں، دونوں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کی انفرادی زندگی بھی، ان کی اجتماعی زندگی بھی. دونوں پر ہم کو غور کرنا ہے کہ کس قسم کی آپ کی سیرت تھی، تاکہ جتنا ہو ہمارے لیے ممکن ہو اپنی معرفت کے مطابق اور اپنی توان کے مطابق اس پر عمل کر سکیں. اہم ترین کچھ خصوصیات جو آپ کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں، جو آپ کی فردی زندگی کے اندر ہیں. البتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فردی زندگی کے اندر آپ کی جو انفرادی زندگی ہے اس کے جو نکات ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. درحقیقت 40 سال جو آپ نے گزارے ہیں اعلان رسالت سے پہلے پہلے، درحقیقت یہ آپ کی یہی انفرادی زندگی اس اخلاق پر مشتمل تھی کہ اس کو دیکھ کر وہاں پہ جو موجود کفار ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، حتیٰ وہ بھی آپ کے اخلاق کا، آپ کے بلند بالا اس مقام کا جو ہے، فضیلت کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ واقعی اس صداقت اس حد تک آپ کے اندر تھی، یہ امانت داری اس حد تک آپ کے اندر موجود تھی. اسی طرح سے یہ جو صداقت اور امانت کی جو صفات ہیں، عام طور پہ بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن عجیب ہے امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں شجاعت سے یاد کرتے ہیں. عام طور پہ رسول خدا کو اس صفت سے یاد نہیں کیا جاتا. اگر ایک ایسا انسان کہ جس کا نام آتا ہی ہمارے ذہن میں شجاعت آتی ہو، امام علیہ السلام کا نام آتی ہے ذہن میں، جو بارز ترین صفت آتی ہے کہ ایک بہت شجاع انسان تھے۔ یہ انسان اگر کہے، ایسا شخص اگر کسی کو شجاع کہے تو اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ کا عالم ہوا کرتا تھا، اور جنگ اپنی شدت کے اوپر ہوتی تھی، احمر الباس، یعنی جسے کہتے ہیں کہ جنگ کا تنور جو ہے وہ بالکل گرم ہو چکا تھا، ایسے عالم کے اندر ہم پناہ لیتے تھے رسول خدا کی ذات کے اندر۔ جنگ کی شدت کے اندر ہم، کون کہہ رہا ہے یہ؟ علی علیہ السلام، کہ ہم پناہ لیتے تھے رسول کے پاس جا کر۔ فلم یکن احد منا اقرب الی العدو من، ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی شخص رسول سے زیادہ دشمن کے نزدیک نہیں ہے، یعنی سب سے آگے آگے اگر کوئی ہوتا تھا تو رسول کی ذات ہوتی تھی۔ ایسے موقع کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام علی علیہ السلام کی ذات، جو اتنے زیادہ شجاع ہیں، اتنے زیادہ شجاع ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ہم کو بھی اگر پناہ لینی ہوتی تھی تو ہم رسول خدا کی ذات میں جا کے پناہ لیتے تھے۔ یہ ہے آپ کی شجاعت کا عالم۔ اسی طرح سے تواضع، فروتنی جو ہے، یہ سارے در حقیقت، فقط چند دنوں پہلے بھی اس بات کو آپ کی خدمت پر عرض کیا کہ جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں، چاہے رسول اللہ کے ہوں، چاہے باقی آئمہ کے ہوں، معصومین کے ہوں، تو در حقیقت اس کو بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان فضائل کو جب بیان کرتے ہیں تو بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو ہم کن لوگوں کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر یہ فضیلتیں موجود ہیں، ان کا یہ کردار تھا، ان کا یہ اخلاق تھا، ہم ان کو ماننے والے ہیں، اور ساتھ میں اپنے لیے بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ کے گزر جائیں کہ ہاں وہ صادق تھے، امین تھے، اور ہماری زندگی کے اندر صداقت اور امانت داری نظر نہ آئے تو یہ اپنے آپ سے جو ہے مذاق کرنا ہے۔ اس روایت کے اندر جو اس دن بیان کیا کہ اس شدید ترین حسرت میں وہ شخص مبتلا ہوگا قیامت کے دن جو دنیا کے اندر عدالت کی توصیف کرتا رہا، بتاتا رہا کہ ہاں یہ عدالت ہے، عدالت کی یہ فضیلت ہے، یہ ہمارے آئمہ کے اندر اس طرح سے عدالت پائی جاتی تھی، اور خود اس کے اندر جو ہے وہ جب زندگی کر اس کی زندگی کی طرف دیکھا جائے تو عدالت کہیں نظر نہ آئے۔ اسی طرح سے باقی صفات بھی ہیں، بس ان صفات کو یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک جو ہے وہ توضیح اور تفصیل بیان کی جائے، لیکن انسان جب آپ جب ان چیزوں کو سنتا ہے، غور کرتا ہے، صرف فکر کرے کہ یہ ساری صفات ہیں در حقیقت ہمارے لیے پیغام ہیں۔ اسی طرح سے تواضع بھی ایک صفت ہے آپ کی۔ ایک دفعہ کتابوں میں لکھا کہ روایت کی گئی کہ آپ کی جو خواہر رضائی تھیں، ایک دن آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں، آپ اپنی ابا جو ہے اس کے لیے بچھا دیتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اس سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں، اس کا احوال پرسی کرتے ہیں، بہت مہربانی کے ساتھ اس سے جو ہے وہ اس کے برتاؤ کرتے ہیں، آپ کی بہن ہے بالآخر۔ اس کے بعد جب وہ جاتی ہیں تو انہی کا بھائی جو ہے وہ آتا ہے، رسول خدا اس شخص کی جو ہے اس طرح سے تکریم اور اس طرح سے عزت نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے برے سلوک کے ساتھ، نہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وہ تکریم، وہ عزت اور احترام جو آپ نے جو تواضع دکھایا تھا اس اپنی بہن کے لیے، وہ اکرام اس شخص کا نہیں کرتے۔ سوال کرنے والا کہتے ہیں کہ آخر ان دونوں کے درمیان فرق کیوں آپ نے رکھا؟ تواضع تھا دونوں کے لیے، لیکن اس تواضع کے اندر بھی عدالت کو رعایت کیا۔ کس طرح سے؟ کہا کہ یہ جو بہن ہے یہ اپنے باپ کا اس کے بھائی کے مقابلے میں زیادہ خیال رکھتی تھی، بس یہ زیادہ تکریم اور زیادہ عزت اور زیادہ احترام کی سزاوار ہے۔ اس تواضع کے اندر بھی انسان دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ عدالت کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سادہ زندگی، جو چیز ایک بارز اور بہت زیادہ واضح خصوصیت کے طور پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے میں آتی ہے، وہ آپ کی سادہ زندگی ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر کچھ کلمات ہیں، کچھ جملات ہیں کہ آپ کی سیرت کو جو بیان کیا ہے امام علی علیہ السلام نے، وہ شخص جو سالہ جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، بچپن سے جو ہے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، وہ جب توصیف کرے گا، وہ جب بیان کرے گا آپ کی سیرت کو، تو ظاہراً وہ دیکھنے والی ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر، کہتے ہیں فتعصب نبیک الاطیب الاطہر، ہم سب کو خطاب کر کے کہتے ہیں امام کہ تم سب لوگ اس نبی پاک کی، اس نبی اطہر کی سیرت پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی تأسی کرو. فَإِنَّ فِيهِ اُسْوَةً لِمَن تَأَسَّى وَأَذَاءً لِمَن تَعَزَّى، کہ جو شخص ان کی کسی کو اسوہ بنانا چاہے تو شائستہ ہے، سزاوار ہے کہ آپ کی ذات کو جو ہے وہ آئیڈیل بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے، اسوہ بنایا جائے. وَأَذَاءً لِمَن تَعَزَّى، اس کا ایک مطلب یہ کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر مشکلات کو دیکھتا ہے، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، جب آپ کی زندگی کی طرف دیکھے گا کہے گا کہ اتنی سخت زندگی تو کسی کی نہیں ہو سکتی، بس اس کو صبر آئے گا. بس آپ کی زندگی کے اندر دوسروں کے لیے کہ جن کی زندگیاں سختی میں گزر رہی ہیں، کیا ہے؟ ایک صبر ہے، ایک اس کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث ہے. فَإِنَّ فِيهِ اُسْوَةً لِمَن تَأَسَّى وَعَزَاءً لِمَن تَعَزَّى وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّي بِنَبِيِّهِ، خدا کا جو محبوب ترین بندہ ہے، جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ جو آپ کی سیرت کی اور آپ کی جو زندگی ہے اس کی جو ہے تأسی کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. وَالْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ، آپ کے قدم پر، آپ کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلتا ہے. اب یہاں سے جو ہے ان کی کچھ توصیف اور ان کی جو ہے تعریف شروع کرتے ہیں. قَدَمَ الدُّنْيَا قَدْمَا وَلَمْ يُعْرِهَا طَرْفَا، کہتے ہیں کہ یہ رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے دنیا کو کتنا لیا، جس طرح سے کہ انسان فقط ایک چیز کو جو ہے ضرورت کے مطابق چکھ لے. یہ بھی الفاظ استعمال نہیں کر رہے امام کہ آپ نے مثلا جو ہے دنیا سے کچھ کھایا، نہیں، کھانے کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے، چکھنے کا، ایک ضرورت کے مطابق بس جتنا ضروری تھا اتنا لے لیا دنیا سے. قدمت دنیا قدمن ولم یعرہا طرفا، دنیا کی طرف دیکھا تک نہیں، ایک یعنی جس کہتے ہیں کہ دل بھر کر دیکھنا نہیں، اس حد تک بھی جو ہے وہ. احضم و اہل دنیا کشحن و اخمسہم من الدنیا بتنا، اگر کوئی بہت ہی لاغر، بہت ہی نحیف قسم کا انسان دیکھنا ہو، بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ لاغر ہے، جس کا جو ہے وہ جسے ہم اردو میں دبلا انسان کہیں، بہت زیادہ لاغر، اس قسم کا انسان دیکھنا چاہو تو سب سے زیادہ آپ کی ذات کو جو اگر کوئی انسان دیکھے تو اس طرح کی ذات ہے. وہ اخمسہم من الدنیا بتنا، جو بھوکا ترین انسان اگر دیکھنا چاہو اس دنیا کے اندر تو آپ کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خدا نے دنیا سب کچھ خلق کیا ہے، اس کی زندگی کا یہ عالم ہے. اور عزت علیہ دنیا فابا ان یقبلہا، ان کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا لیکن آپ نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے. وعلم ان اللہ سبحانہ ابغض شیئا فابغضہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ خدا کے نزدیک جو مبغوض ترین شے ہے وہ دنیا ہے. کہا کہ جب خدا کے نزدیک دنیا مبغوض ہے تو میں اس کو پسند نہیں کر سکتا. علم ان اللہ سبحانہ ابغض شیئا فابغض، جس چیز کو خدا نے مبغوض قرار دیا اپنے لیے، رسول نے بھی اس کو جو ہے وہ مبغوض قرار دیا. وحق کر شیئا فحق کرا، جس دنیا کی جب خدا نے تحقیر کی تو رسول نے بھی اس کی تحقیر کی. وصغر شیئا فصغرا، جب دیکھا کہ خدا نے اس دنیا کا بہت چھوٹا سمجھا ہے، بہت معمولی اس کو قرار دیا ہے، تو آپ نے بھی اس کو جو ہے بہت چھوٹا سمجھا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِينَا إِلَّا حُبُّنَا مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْظِيمُنَا مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِلَّهِ وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ. عجیب ہے، امام کہتے ہیں اگر فقط اتنا ہی ہوتا، اگر اتنا ہی ہو کہ ہم اس چیز کو جس کو خدا نے جو ہے وہ حقیر سمجھا ہے، اس چیز کو جس سے خدا نے جو ہے وہ جس کو مبغوض سمجھا ہے، اس چیز کو جس کی خدا نے جو ہے اس کو چھوٹا سمجھا ہے، اگر ہم اس کو بڑا سمجھیں، اگر ہم اس کی تعظیم کریں، اگر ہم اس کو محبوب سمجھیں، تو بس یہی ہماری سرزنش کے لیے کافی ہے. صرف اس دنیا کو جس کو خدا برا سمجھتا ہے، اس کو مبغوض سمجھتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، ہم اس کی تعظیم کرنے بیٹھ جائیں، ہم اس کو بہت بڑا سمجھیں، بس یہی کافی ہے ہماری سرزنش کے لیے، انسان کی سرزنش کے لیے. یا پھر آپ کی جو روزمرہ کی زندگی تھی، فرماتے ہیں یاکل الارض، جب کھانا کھاتے تھے زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ویجلس جلسۃ العبد، کس طرح سے بیٹھا کرتے تھے؟ جس طرح سے، نہ کہ اکڑ کے بیٹھتے تھے، نہیں، جس طرح سے غلام بیٹھا کرتا ہے، جس طرح سے ایک عبد بیٹھا کرتا ہے. ویخسف بیدہ نعلہ، جب ان کے جوتے پھٹ جاتے تھے تو خود اس کو جو ہے وہ پیوند لگاتے تھے. اس کا مطلب دو چیزیں یہاں پہ، ایک تو اپنے ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہیں، دوسرا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے جوتے اس مرحلے تک پہنچ جاتے تھے کہ پھٹ جاتے تھے استعمال کے نتیجے میں، اور پھر خود اس کو اپنے ہاتھ سے. اسی طرح وہ یرقو بیدہ ثوبہ، اپنے لباس کو خود پیون لگایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے لباس کا بھی یہی عالم تھا. وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِي، گدھے کی پر سوار ہوا کرتے تھے. دیکھیں اس زمانے کے اندر جو سواری ہے اس میں گھوڑا بھی شامل ہے، اونٹ بھی شامل ہے، لیکن گدھے کی سواری کیا ہے؟ جو بہت پست قسم کی سواری، اس زمانے کے لحاظ سے ایک پست سواری ہے، مہنگی سواری نہیں ہے، اس پہ سوار ہوا کرتے تھے. وہ بھی بغیر پالان، بغیر اس کی جو زین ہے اس کے بغیر سوار ہوا کرتے تھے. یکون وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، اس گدھے پہ جب سوار ہوا کرتے تھے تب بھی اگر کوئی آپ کو مل جائے راستے میں چلتا ہوا اس کو بھی سوار کر لیا کرتے تھے اپنے ساتھ. دیکھیں کس قدر توازو ہے، کس قدر توازو ہے. یہ دنیا کی پہلے نمبر کی اگر کوئی مخلوق ہے خداوند عالم کے بعد، اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو یہ اس شخص کا ہے. اس کا توازو دیکھیں، اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے. وَيَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ، ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں کچھ پردے لگے ہوئے ہیں جس پہ کچھ، جسے کہتے ہیں کہ فرض کریں کچھ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، کچھ جڑی جو کچھ مثلا پھول بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ تصاویر بنی ہوئی ہیں. فیقول یا فلانا لاحداز، اپنے ایک بیویوں میں سے کسی ایک سے کہا، ایک زوجوں میں سے کسی ایک سے کہا، غیبہ عنی، اس کو مجھ سے چھپا لو. فإنی اذا نظرت الیہ ذکرت الدنیا، میں جب ان چیزوں کی جانب دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے، یعنی نظر میں دنیا آ جاتی ہے. وزخارف ہے، اس کی خوبصورتیاں آ جاتی ہیں. فأعرض عن الدنیا بقلبه، امام فرماتے ہیں کہ یہ ذات وہ تھی کہ جب اپنے دل سے دنیا سے جو ہے وہ اس نے روح گردانی کر لی تھی. صرف ظاہر، صرف دکھاوا نہیں تھا، رسول خدا کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قلب سے، اپنے دل سے جو ہے دنیا سے جو ہے روح گردان تھے. وأمات ذكرها من نفسه، اپنی جان سے، اپنے دل سے دنیا کے ذکر کو مار ڈالا تھا، امات اس کو جو ہے موت دے دی تھی. وأحب ان تغیب زینتها عن عینہ، وہ چاہتے تھے کہ دنیا کی زینتیں ہمیشہ ان کی آنکھوں سے جو ہے پوشیدہ رہیں. کیوں؟ لکی لا یتخذ منہا ریاشا، ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جو ہے اپنی زندگی کے لیے کو اچھا بنانے کے لیے جو ہے کچھ حاصل کر لیں کچھ. ولا یعتقدها قرارا، ایسا نہ ہو کہ کبھی ان کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ ہاں یہ قرار کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ ہے. نہیں، یہ خیال بھی نہ آئے کہ دنیا جو ہے رہنے کی جگہ ہے. ولا یرجو فیہا مقاما، کبھی اس دنیا کے اندر کوئی مقام کو طلب نہ کر بیٹھیں، اس حد تک جو ہے دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. فاخرجها من النفس واشخصها عن القلب، بس اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے باہر نکال دیا. وغیبها عن البصر، اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیا. وکذالک من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الیہ، پھر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اسی لیے جو ہے دنیا کو اپنے نظروں سے دور، کیونکہ نفرت کرتے تھے دنیا سے، مبغوض جانتے تھے. کیوں مبغوض جانتے تھے؟ کیونکہ خدا جو ہے مبغوض جانتا ہے. بس آپ جو جن کا حبیب ہے وہ بھی دنیا کو مبغوض جانتے تھے. من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الیہ وَأَن يُذْكَرَ عِنْدَهُ، نہ فقط اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ یہ بھی اس کو پسند نہیں ہے کہ اس کے سامنے جو ہے اس کا ذکر ہو. اگر میں کسی شخص سے نفرت کرتا ہوں، کسی چیز سے نفرت کرتا ہوں، اگر آپ میرے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے مجھے پسند نہیں ہوگا، میں کہوں گا نہیں اس کی بات نہ کرو، یہ میرا دشمن ہے، اس سے مجھے تنفر ہے، اس سے مجھے نفرت ہے، اس کا ذکر نہ کیا جائے. بس جو شخص کسی سے دشمنی کرتا ہے اس کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتا. یہ خطبہ 158 نمبر کا خطبہ ہے، 158 نمبر کا طولانی خطبہ ہے، اس کا یہاں پورا بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ آپ لوگ جا کے گھروں پہ حتماً اس کا مطالعہ کریں. یہ جو خطبہ جب ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر، اس دنیا اس خطبے کے آخر میں جب امام اور اس طرح سے آپ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور آپ کے احوال کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر پھر اپنا کچھ حال بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ واللہ لقد رقعت مدرعتی ہذہ حتی استحییت من راقعہا، کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جس کے سامنے خطبہ بیان ہو رہا ہے جو سائل تھا اس کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس لباس کے اندر اتنے پیوند لگائے ہیں حتی استحییت من راقعہا، کہ اب اگر میں اس کو جو ہے پیوند لگانے والے کو دوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ کہے گا میں اب کہاں اس پہ پیوند لگاؤں. حتی استحییت من راقعہا، اس پہ پیوند لگانے والے سے مجھے شرم آتی ہے. ولقد قال لی قائل الا تنبذها عنک، اگر کہنے والا یہ جب کہتا ہے کہ پھر اس کو آپ پھینک کیوں نہیں دیتے جب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، اتنے اس پہ پیوند لگ چکے ہیں پھر اس کو پھینک دیں. فقل تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ یہ ساری باتیں میرے سامنے نہ کر، ان باتوں کو چھوڑ دے. فعند الصباح یحمد القوم السرا، یہ تو صبح معلوم ہوگا کہ رات کیسی گزری تھی، یعنی ایک محاورہ ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تب معلوم ہوگا کہ کیا، یعنی جس چیز کو تم بہت اہمیت دے رہے ہو، یہ سب چیزیں کل معلوم ہونے والی ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور دنیا کو اسی طرح سے جو ہے وہ، البتہ یہ ساری جو خطبات ہیں جس کے اندر امام علیہ السلام کے جو نہج البلاغہ کے اندر خاص طور پہ جو دنیا کی مذمتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے دنیا سے کیا مراد ہے. لیکن فعلاً یہاں پہ یہ ظاہری دنیا جو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ جا کر لے، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اپنا مقام بنا لے، اگر اس کا معنی کرنا چاہیں تو اس طرح سے معنی کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو کسی معاشرے کا جو رہبر ہے، جو کسی معاشرے کا جو لیڈر ہے، اس کی زندگی جو ہے ایسے لوگوں کے، ایسے طبقے کے مطابق ہونی چاہیے کہ جو ان کو دیکھیں تو ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ان کے ذہن میں ایک خیال نہ آئے کہ ہاں یہ جو حکمران ہے یہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. نہیں، وہ دیکھیں کہ جب حکمران طبقہ بھی ہماری طرح زندگی گزار رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی، اس طرح کی خیالات نہ آئیں. بس ان کا مقام اور ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں کہ یہ تو رسول اور امام کی زندگی، ہم اس کو ہمارے ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر تعلق نہ ہوتا تو امام علیہ السلام اس جو بیان کیا آپ کے سامنے خطبہ، اس کے شروع میں کیا کہا کہ ان کی پیروی کرنا ہے تم کو جتنا کر سکتے ہو، جتنا تمہارے توان کے اندر ہے. آپ کا یہ آئیڈیل ہے، یہ 100% پہ ہے فرض کریں. اگر آپ جو 100% تک نہیں جا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں. نہیں، جتنا کر سکتا ہوں، 90% پہ، 80% پہ، 70% پہ، 60%، جتنا بھی آ سکتا ہوں، جتنی میری معرفت ہے اپنی معرفت کو بڑھاؤں، اور پھر جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں اس راہ کے اندر جو ہے وہ کوشش کروں کہ میری زندگی آئمہ معصومین علیہ السلام کے مطابق ہو. ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اسی طرح سے ایک اور اہم خصوصیت، خدا سے ارتباط، خدا سے رابطہ، کہ آپ کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا جس کو بہت زیادہ تکرار کیا کرتے تھے روزانہ، کہ اے خدا ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کی مدت جو ہے اس حد تک بھی جو ہے مجھے میرے حال پر واگزار، میرے حال پر نہ چھوڑنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حبیب خدا کہہ رہا ہے. اس حد تک جو ہے چاہتے ہیں کہ یہ رابطہ میرا جو ہے خدا سے برقرار رہے، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خدا میرے حال پر نہ چھوڑ دے. ہم لوگوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس رابطے کی، کہ انسان ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آج میں ہدایت کے راستے پر، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ خدا سے جو ہے وہ ہدایت کو طلب کرتا رہے، کہ ہمیشہ انسان اس راستے پر باقی رہے، ثابت قدم رہے، آج جس حالت میں ہے اس سے بہتر حالت، اس کا اگلا دن جو ہے اس سے بہتر ہو. اور کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو بس اس مذہب کے اندر آ گئے ہیں، اس راست پر آ گئے ہیں تو ہمیشہ یہ باقی رہ گئے. نہیں، ایک نعمت ہے. جس طرح سے باقی نعمتیں بھی جو ہیں اس کا کفران اگر کیا جائے تو وہ چھین لی جاتی ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر انسان اس کا حق ادا نہ کرے، اس دین کی جانب توجہ نہ دے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو جو ہے ممکن ہے کل کو چھین لیا جائے. اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ نعمت نسلاً بعد نسلاً اس میں باقی رہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اسی طرح سے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے دین کی معرفت حاصل کرے، دین کی تعلیمات کو دیکھے اور اس پر عمل پیرا ہو. بس یہ آپ کی کچھ فردی زندگی جو ہے، انفرادی زندگی جو ہے، اس کی کچھ مثالیں ہیں. آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے، آپ کی جو، آپ نے جو دین کی جو تبلیغ کی ہے، اس کی جانب تھوڑا سا انسان اگر غور کرتے ہیں، عجیب اس ذات کے اندر ہماری نمونہ ہے. ہم تھوڑا سا کچھ کام کرتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے، فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا اچھا کام لے کے چلے تھے، ایک اچھا پروجیکٹ ہمارے ذہن میں آیا تھا، چاہتے تھے معاشرے کے لیے کام کریں، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور لوگوں کو جو ہے پھر آپ سارا جو ہے وہ الزام لگائیں کہ لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، انہوں نے ہیلپ نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں کیا، اس جو ساتھی تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلے رہ گئی. یہ ہزار طرح کے ہمارے پاس جو ہیں توجیہات ہیں، ہزار طرح کے ہمارے پاس اپنے دل کو بہلانے کے لیے جو ہیں وہ بہانے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رسول خدا نے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کام کیا، کس معاشرے کے اندر اصل ایک انقلاب لے کر آیا، جس معاشرے کے اندر جہالت اپنے عروج کے اوپر، جس معاشرے کے اندر ظلم و ستم اپنے عروج کے اوپر، جس معاشرے کے اندر اگر کس چیز کی پوجا کی جاتی تھی لوگوں کی شہوت تھی، جس معاشرے کے اندر غلاموں کو، کنیزوں کو اس طرح سے برتاؤ کیا جاتا تھا جس طرح سے وہ جانور ہوں، حیوان ہوں، جہاں پہ خواتین کو جو ہے جب ایک بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ جو ہے وہ دفن کر دیا. اس معاشرے کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے, اس معاشرے کے اندر لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں. کس قسم کی باتیں؟ کچھ چھوٹی موٹی نہیں, ایک انسانیت کا ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو آج بھی جو ہے دنیا جو ہے ان تمام اس حقیقت تک, ان کی تعلیمات تک کہ جو ان کی روح ہے اب تک نہیں پہنچی, ایک ایسی بات اس معاشرے کے اندر کرنا چاہتے ہیں اتنی اعلیٰ درجے کی. اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک شخص ہے کہ جو بہرا ہے, اندھا ہے, اس کو ایک بات سمجھانی ہے, کیسے سمجھائیں گے؟ جو نہ آپ کی بات سنتا ہے نہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں اس قسم کا ایک معاشرہ ہے بالکل تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا, جس طرح سے ایک اندھا شخص ہو, اگر اس کے سامنے کچھ بات کی جائے, آپ کا مذاق اڑایا جائے, کہے شاعر ہے, کوئی کہے کہ مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, کوئی تہمت لگائے, کوئی کسی طرح کی تہمت لگائے, اس قسم کے معاشرے کے اندر اس کو بات سمجھانا, صبر کرنا, نہیں آج نہیں کل سمجھیں گے, کل سمجھیں گے, اس طرح سے. اس کی اور مثال یوں لے سکتے ہیں کہ کوئی چٹان ہو, بالکل پتھریلی چٹان ہو, اس کے اندر میں آپ سے کہوں کہ اس میں ایک پودا لگائیں, کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. ایک چٹان کے اندر میں ایک پتھر کے اندر کس طرح سے میں پودا لگا سکتا ہوں؟ اتنی سخت وہ زمین ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی اس کو. ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے اس پتھر کے اندر پودا لگا کے, نہ فقط ایک پودا, ایک تنومند درخت لگایا. کیسے لگایا؟ کہ جو صرف آپ کی جو رحلت, آپ کی جو تبلیغ کا جو آغاز ہے, جب آپ 40 سال کے ہیں اور جب آپ کی وفات ہے 63 ہجری کے اندر, اس 23 سالہ زندگی کے اندر اتنی بابرکت زندگی ہے, اتنی بابرکت زندگی ہے کہ نہ فقط اسلام اس مکہ کی سرزمین پر پھیل چکا ہے, مدینہ تک پھیل چکا ہے, بلکہ اطراف میں پھیل چکا ہے, اور اب آپ پیغام دے رہے ہیں روم کو اور ایران کی سلطنتوں کو, جو اس دنیا کے اس زمانے کے اندر دو سپر پاورز ہیں. ان طاقتوں کو پیغام دے رہے ہیں اسلام کا, اسلام کی جانب جو ہے دعوت دے رہے ہیں. وہی رسول جو کل تک ان لوگوں کو سمجھاتا تھا, چھوٹی چھوٹی باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں, لوگ تہمتیں لگایا کرتے تھے, پریشان کیا کرتے تھے, آپ پہ کتنی جو ہے وہ اسی خانے خدا کے اندر آپ پر جو ہے غلاظتیں پھینکی جاتی تھیں, آپ نے برداشت کیا. یہ صبر ہے, یہ پائیداری نہیں, ڈٹے رہنا, استقامت دکھانا. اہم ترین خصوصیت اگر ہم آپ کی سیرت کی لیں تو یہی صبر و استقامت ہے, اور یہی صبر و استقامت ہے جس نے رنگ دکھایا. اور پھر جو ہے 40 ہجری کے اندر اسلام اس قدر پھیل چکا تھا کہ اس طرف جو ہے وہ آج کے جو روس کی بعض ریاستیں, اس طرف سے یورپ کی بعض ممالک جو ہیں, یہ سارے جو ہے اسلام کی جو ہے سلطنت کے اندر آ چکے تھے. یہ صبر و استقامت جو ہے اگر اہم ترین, اگر ہم آپ کی زندگی کے اندر جو سیرت کے اندر جو صفات دیکھتے ہیں, اس کے اندر بارز ترین اور جو سب سے واضح ترین ہم کو خصوصی نظر آتی ہے. اسی طرح ایک ایسا معاشرہ, اس معاشرے کی ایک اور خصوصیت, اس کو امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ترسیم کرنا چاہو, سمجھنا چاہو اس معاشرے کو کیا حال تھا, کہتے ہیں کہ عالمہا ملجمن و جاہلہا مکرمن. پہلے بھی شاید ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر عالم کے منہ پہ لگام لگی ہوئی ہے اور جاہل کا اکرام کیا جاتا ہے. یعنی اس طرح ایک خرافات کی زندگی, ایک ایسی رسومات کی زندگی کہ جس کے اندر کوئی عقل نہیں, جس کا کوئی علم و آگاہی سے کوئی تعلق نہیں, اس طرح کی زندگی جو گزارنے والے ہیں وہاں پر اس طرح سے تبلیغ کرنا. ہجرت سے پہلے اس طرح کی مشکلات اپنے سامنے موجود ہیں, ہجرت کے بعد بھی یہ مشکلات باقی رہیں. ایسا نہیں کہ ہجرت کے بعد جو ہے جب آپ نے حکومت تشکیل دی, اس اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا, تو مشکلات تمام ہو گئی, نہیں, اب اور طرح کی مشکلات ہیں. جب آپ نے ہجرت کر لی, آپ کے کم از کم 4-5 محاذوں پہ آپ کو جنگ کرنی ہے اس پورے معاشرے کو. مشرکین مکہ کی جو دشمن ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور کئی جنگیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں, جنگ بدر, احد و حنین, سب یہ ساری جنگیں جو ہو چکی ہیں, یعنی یہ ساری جنگیں آپ نے ان سے کی ہیں. خود مدینہ کے اندر ایک گروہ ہے جو کہ منافقین کا گروہ ہے, وہ ایک الگ دشمن موجود ہے. مدینہ کے اطراف میں کچھ ایسے خونخوار قبائل ہیں کہ جن سے ہمیشہ یہ ڈر ہے کہ جو ہے کبھی مدینہ پہ حملہ کر سکتے ہیں, ایک الگ دشمن ہے. جو یہودی جنہوں نے مدینہ کے اطراف میں قلعے بنائے ہوئے اور کئی 100 سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, یہ ایک الگ دشمن ہے. ہر طرف سے دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, اور ایک اہم ترین دشمن جس کو خود آپ کہتے ہیں, جو آپ لوگوں نے بار بار احادیث کے اندر سنا ہے کہ جب کوئی کچھ لوگ ہیں کہ جو جہاد سے واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جہاد اصغر کیا تو اور تم کو مبارکباد ہو اس بات کی، لیکن ابھی جہاد اکبر باقی. وہ کس چیز کا جہاد ہے؟ وہ خود اپنے نفس کا جہاد ہے کہ تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ سارے دشمن اپنی جگہ پر، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو دشمن ہے وہ تمہارا اپنا نفس ہے. اور مسلمانوں نے شاید ان باہر کے دشمنوں میں کچھ کامیابی حاصل کی، لیکن وہ اندر کا جو دشمن تھا اس سے بری طرح ہار گئے. کہ 11 ہجری کے اندر جب آپ کی وفات ہوتی ہے، رحلت ہوتی ہے، اسی کے بعد سے دیکھیں کس طرح سے جو ہے سارے جو ہے وہ مشکلات ایک دم سے جو ہے وہ اس عالم اسلام پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتی ہیں. لوگ اس اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر پائے، حق کو دیکھ رہے تھے لیکن عمل نہیں کر پائے. راستہ واضح تھا، ایسا نہیں تھا کہ لوگ بھول چکے تھے، نہیں، بہت سب کچھ یاد تھا. کتنے ہی صحابی تھے جنہوں نے اس واقعے کو، غدیر کے واقعے کو سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بیعت کی تھی، ایسا نہیں تھا بھول گئے ہوں. اور اگر کوئی بھول بھی گیا تھا تو اس کو یاد دلایا گیا. یہی امام اپنی زوجہ کو لے کے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے گھروں پر گئے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لوگوں تک پیغام پہنچایا گیا تم بھول گئے ہو. نہیں، لوگوں کو یاد تھا. خیر، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. بس یہ مختلف قسم کے دشمن ہیں. ہجرت سے پہلے الگ قسم کے دشمن ہیں، ہجرت کے بعد الگ قسم کے دشمن ہیں. پوری زندگی جو ہے آپ اس ذات کی دیکھیں کہ ان مشکلات کے اندر ہے، لیکن صبر و پائیداری، صبر اور استقامت کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، کہ آج بھی اگر ہم اتنے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام بالآخر جس صورت میں بھی ہے، درست ہے کہ بہت سارے لوگ، ایک اکثریت اس پر اس طرح سے عمل نہیں کرتی جس طرح سے اس کا حق ہے، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ایک ایسی تعداد موجود ہے جو کہ کم نہیں ہے، کہ جو اسی طرح سے رسول خدا کے پیغام کو سمجھنا چاہتی ہے، اس پر عمل کرنا چاہتی ہے، اپنی جان دیتی ہے. کتنے ہی جوان ہیں جو آپ کے اسی وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، کتنے ہی ایسے جوان ہیں، کتنے ایسے بوڑھے ہیں کہ جو یمن کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، مختلف محاذوں پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. کس کی خاطر؟ اسی عشق رسول کے اندر، اسی دین کی خاطر، اسی امام کی خاطر، انہی امام حسین اور بی بی زینب کی خاطر، جن کے حرم کو جو خطرہ لاحق ہو. تو کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. بس وہ درحقیقت جو درخت توحید اور جو لگایا تھا رسول اللہ نے اس زمانے کے اندر، اس کی جڑیں مضبوط ہیں کہ جو اب تک جو ہیں پھل دے رہی ہیں. ایسا نہیں کہ بہت ہی کوئی ایسا درخت ہے کہ جو ایک آندھی ایک طوفان آئی وہ بہ گئے. نہیں، مشکلات ضرور برداشت کی، لیکن اتنا قدرت مند درخت ہے، اتنا تنو مند درخت ہے کہ جو آج بھی پھل دے رہا ہے. ایسے ایسے افراد ہم کو ملتے ہیں اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہ جن کے حالات پہ انسان غور کرے، تھوڑا سا سوچے، انسان اپنے آپ کو بہت ہی ذلیل سمجھتا ہے ان کے سامنے، کہ میں کس قدر پست ہوں، یہ لوگ کتنے بلند مقام پر فائز ہیں. ایک بات یاد آ گئی اسی حوالے سے عرض کرتا چلوں. اسی ایران عراق جنگ کے اندر ایک شخص ہے جو جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے. اس جب جاتا ہے اس وقت جوان تھا، اس کی جو زوجہ ہے بلاخر بیوہ ہو جاتی ہے. 30 سال گزرنے کے بعد، کم از کم 30 سال گزرنے کے بعد، ایک انٹرویو کرنے والا اس زوجہ کے پاس آتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ آپ کے جو شوہر اس جوانی کے عالم میں جو ہے وہ محاذ پہ چلا گیا، جنگ پہ چلا گیا، شہید ہو گیا، تو آپ کے کیا اس کے تاثرات ہیں؟ وہ اپنی رضایت کا اظہار کرتی کہ میں بالکل اس پر راضی ہوں. وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ فرض کریں کہ وہ آپ کا شوہر تھا، آج دوبارہ اس دروازے سے واپس آ جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے اپنے شوہر سے؟ وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں، وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اسے شکوا کروں گی مجھے اس جوانی کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، یہ میرے ساتھ ہوا، یہ میں نے ان 30 سالوں میں تمہیں نہیں معلوم میں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح اپنے بچوں کو بڑا کیا، یہ نہیں کہوں گی. کہتی میں یہ کہوں گی کہ اس وقت حرم کو مدافع کی ضرورت ہے، جاؤ جا کے شام کے اندر جا کے اب جنگ لڑو. یہ اس عورت کا، اس خاتون کا مقام ہے. یہ نہیں کہوں گی کہ تم اب آگے خوش ہوں خدا کی راہ میں جو ہے میرا شوہر واپس آ گیا، نہیں، آج دوبارہ تمہاری ضرورت ہے، اپنا یہ بیگ اٹھاؤ اور جاؤ اس راستے کے اندر. اس طرح کے لوگ موجود ہیں اس معاشرے کے اندر، جن کا معرفت اس لیول پر ہے، جن کا یقین، جن کا خلوص. یہ کون لوگ ہیں؟ درحقیقت یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسی عزاداری سید الشہداء سے تربیت پائی ہے، اسی مکتب کے ماننے والے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو موضوع بنایا ہے، عشق سے خون تک. اذان محترم، درست ہے کہ ہم لوگ گریا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، درست گریا کرتے ہیں، لیکن آج دین اسی طرح خطرے کے اندر ہے. کم خطرہ لاحق نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس کے اندر اگر ہو سکا تو کچھ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے دین اس وقت جو ہے وہ مشکلات کے بالکل ایک گھراؤ کے اندر ہے. ہر قسم کی مشکلات, ہر قسم کی مشکلات اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے ہر شخص کی ذمہ داری یہ نہ ہو کہ اس میدان جنگ کے اندر جا کے اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں اپنی جان ہم قربان نہیں, لیکن کسی اور طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ممکن ہے ضرورت ہو, اس سے غفلت نہ کریں. ہر شخص کی جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھے اور اس کو ادا کرے, جو اس کی ذمہ داری ہے, جس حالت کے اندر ہے, جو کچھ کر سکتا ہے, تاکہ میں کل کو کہہ سکوں کہ اے امام میں یہ کر سکتا تھا, میں نے اس دین کے لیے کیا. جب قرآن کی آیت مجھے سنائی جائے کہ جب کہا جا رہا تھا کہ کونوا انصار اللہ, تو تم لوگ کہاں تھے, تم نے کیا نصرت کی دین کی, صرف اور صرف گریہ کیا, یہ اچھا کام کیا تم نے, اس مکتب کو جو آگے بڑھایا اپنے گریہ کے ذریعے سے, لیکن کیا تمہارا نزدیکی کافی تھا؟ کہے کافی تھا جب امام حسین علیہ السلام بھی آئے ہیں اور بعض لوگوں سے خدافظی کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ میں اس سفر پہ جا رہا ہوں تو میرا ساتھ دو, تو بعض ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے گریہ کیا, کہا کہ نہ جائیں, آپ اس راستے میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, آپ اتنے بڑے مقام پہ فائز ہیں, آپ نواز رسول ہیں, آپ کے یہ فضائل ہیں, آپ نہ جائیں, آپ کو شہید ہو جائیں گے, آپ کو نصیحت کرنے لگے, بجائے اس کے کہ آپ کا ساتھ دیتے, بجائے اس کے کہ جب امام نصرت کے لیے پکارے ہیں ساتھ دیں, میں کیا کروں, وہ آتا ہے کہتا ہے اے نواس رسول اپنے جو پیراہن ہے اس کو ذرا چاک کریں, میں چاہتا ہوں آپ کے جو ہے وہ گلے کا, آپ کے سینے کا بوسہ لوں, کیونکہ یہاں پہ جو رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے. بس یہی ہماری, ہم بھی اسی طرح کے شیعہ بننا چاہتے ہیں, بوسہ دینے کی حد تک, گریہ کرنے کی حد تک, یا نہیں, جب امام کہیں آؤ نصرت کے لیے تو ٹھیک ہے, بوسہ ضرور دیں, گریہ ضرور کریں, لیکن جائیں, جو کر سکتے ہیں, جو ہماری توان کے اندر ہے, جو کچھ ہماری توان کے اندر ہے, جس طرح سے امام نے جو کچھ تھا اس کو خالی کر دیا, جس طرح سے ایک شخص جو ہے رائے خدا میں کچھ دے دے اور پھر اپنا دامن جھٹک دے کہ جو کچھ اس میں رہ گیا وہ بھی نکل جائے, اس طرح سے قربانی دی, کچھ بھی نہیں رکھا اپنے لیے, کچھ بھی نہیں رکھا, اس طرح سے نصرت اگر ہم کر سکیں, انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انہی اشکوں کے واسطے انہیں یہ جو وسیلہ بن سکیں کہ ہم لوگ واقعی ان ایام کے اندر, یہ جو محرم کے 10 دن ہیں خاص طور پر, یہ سوچنے کے دن ہیں, گریہ ضرور کریں, گریہ کرتے کرتے ذرا سوچیں, اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں کہ اگر میں اس زمانے میں اس وقت ہوتا تو کیا کرتا, اور آج جو میں اس زمانے میں ہوں, امام تو اب بھی ہے, امام حسین نہیں ہے تو کیا ہو, امام زمانہ تو موجود ہیں, کیا ان کو میری ضرورت ہے یا نہیں ہے, اگر ضرورت ہے تو کس محاذ پر ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ 10 دن جو ہیں اپنا محاسبہ کرنے کے بہترین دن ہیں, ہر وقت انسان جب گریہ کرے اس بات پر بھی جو ہے وہ توجہ کرے. آئیں سلام کرتے ہیں امام علیہ السلام کو, السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک, علیک منی السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم, کربلا کے میدان کے اندر عجیب عجیب شخصیات موجود ہیں, کہیں تو ہم کو ایک 90 سالہ انسان نظر آتا ہے, کہیں ایک 6 ماہ بچہ نظر آتا ہے جو امام علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت قاسم علیہ السلام نے جب اپنی جان امام علیہ السلام پہ قربان کی, آپ 13 سال کے تھے, لیکن صرف ایک یہی بچہ نہیں ہے جو 13 سال کا ہے, ایک اور بچہ بھی ہے جس کا عام طور پہ تذکرہ نہیں ہوتا. ایک بچہ ہے, تقریباً مکاتب نے لکھا اس کی یہی عمر تھی, 11-12 سال کا بچہ تھا. اس کا باپ بھی امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں شہید ہو چکا ہے. جب شہید ہو جاتا ہے, جب اس کا باپ شہید ہو جاتا ہے, اس بچے کی ماں آتی ہے, اس بچے سے کہتی ہے بیٹا اب جاؤ تمہاری باری ہے. ماں نے دیکھا ہے اس بچے کے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یہ نہیں کہتی خدا کی بارگاہ میں اے خدا میری قربانی کو قبول فرما, تیرا شکر ہے کہ میں نے قربانی دی, نہیں, اب اس بچے سے کہتی ہے اے بیٹا اب تمہاری باری ہے, جاؤ امام علیہ السلام کی جان پر اپنی جان کو قربان کر دو. یہ بچہ آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں, کہتا ہے اے امام اب مجھے جنگ کی اجازت دیں. امام علیہ السلام اس کی جانب ایک نگاہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے, بس یہی کافی ہے, ممکن ہے تمہاری ماں اس بات پر راضی نہ ہو. بچہ کہتا ہے اے امام میری ماں ہی نے تو آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے, خود اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تم جاؤ اپنی جان کو امام پر قربان کرو. جب امام علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہیں اب امام کے پاس کوئی بات نہیں ہے اس کو جواب دینے کے لیے. اجازت ملتی ہے, یہ بچہ ایک چھوٹا بچہ جنگ کے لیے آتا ہے, جنگ کے لیے آتا ہے اور جو اشعار پڑھتا ہے اس کی معرفت کی عکاسی کرتے ہیں کس قدر بامعرفت بچہ ہے. کہتا ہے امیری حسین و نعم الامیر, اے لشکر آدھا جانتے ہو میرا امیر کون ہے, میرا سردار کون ہے؟ امیری حسین و نعم الامیر, وہ کتنا بہترین امیر ہے, کتنا بہترین سردار ہے. سرور و فؤاد البشیر النذیر, جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بشیر و نذیر کہ دل کی ٹھنڈک ہے. اے لوگوں تم جانتے نہیں, میں تم کو بتاتا ہوں, علی و فاطمہ والدہ ہو, جانتے ہو اس کے والدین کون ہے؟ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے, علی و فاطمہ والدہ ہو. فہل تعلمون لہ من نذیر, کیا تم اس جیسا کوئی اور دنیا میں پیدا کر سکو گے؟ کیا حسین جیسا کوئی اور دنیا میں موجود ہے جس کے والدین علی و فاطمہ ہوں؟ تم دیکھو تو صحیح, اس کا چہرہ شمس الضحیٰ کی مانند ہے. لہو تل اتم مثل شمس الضحیٰ, اس کا چہرہ شمس الضحیٰ آفتاب کی مانند ہے, چمک رہا ہے. لہو غرۃن مثل بدر منیر, اس کی پیشانی چودھویں چاند کی مانند ہے. یہ بچہ آتا ہے, اشعار کو پڑھتا ہے, اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے, اپنے امام کی تعارف کراتا ہے, بلاخر چھوٹا بچہ ہے شہید ہو جاتا ہے. جب شہید ہو جاتا ہے لشکر آدھا اس کا سر قلم کر کے خیمہ حسینی کی طرف پھینک دیتے ہیں. لیکن اس ماں کا حالت دیکھیں, کیا دل پر گزری ہوگی اس کی ماں کی جب یہ سر اس کی خیموں کی جانب آ جاتا ہے. اس کی ماں اسی کا سر اٹھا کر دوبارہ دشمن کی جانب پھینکتی ہے. اس کا سر اس بچے کے سر سے ایک شخص کے سر پر لگتا ہے اور وہ وہیں پر واصل جہنم ہوتا ہے. پھر اس کی ماں خود میدان میں آتی ہے, خیمے کا عمود لے کر میدان میں آتی ہے, کہتی تم نہیں جانتے میں ایک کنیز ہوں حسین کی, درست ہے کہ میں بہت ضعیف ہوں, درست ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, لیکن میں اپنی جان اپنے امام پر قربان کر دوں گی. دو لوگوں کو واصل جہنم کرتی ہے. امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں صدا دیتے ہیں, بس اے خاتون واپس آ جا. خدا اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی تقاضا کرتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس کلی اس عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں ان اصحاب حسین کی زندگی کی جانب توجہ کرنے اور اس سے درس لینے اور اپنا سب کچھ ان کی طرح اپنے امام اپنے زمانے کے امام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا جو ہماری ذمہ داریاں اس زمانے کے اندر ہیں اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں, اس کو بہترین طرح سے ادا کر سکیں. اے خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے.